visit tazkeer.org.
Alhamdulillah Rabbil Alameen As-salatu was-salam ala khatmin nabiyyin Amma ba'd Fa'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Iske baad ye surah Hud shuru ho rahi hai aur iske mazameen ko dekh kar yun lagta hai ke ye woh waqt us waqt mein nazil hui hai jabki shiddat zara zyada badh gayi aur saktiyan aur tashaddud zara zyada badh gaya tha تو اس میں پھر آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ہدایات دی ہیں اور پھر اس میں ان قوموں کا تذکرہ رہا ہے ذرا نسبتاً تفصیل کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور اسی صورت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کیا ہے سورہ ہود
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم
اللہ کے نام سے جو بہنتا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد بھی ہیں ایک دانہ اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو ایک اچھا سامان زندگی دے گا ایسا یہ جو تصور ہے کہ بس اللہ کی بندگی کرو تو بس پھٹے حالو رہنا ہوگا اور بس ایسے ہی خستہ حالی ہوگی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہر کہ اگر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت پہنچاتے تھے تو یہ لوگ کتنی کتراتے تھے، ادھر ادھر سے نکلتے تھے کہ چھپ کے نکل جائیں اور یہ باتیں سننا نہ پڑے، اس لیے کہ جواب تو کوئی ہوتا نہیں تھا، اس لیے اب طریقہ ان کا یہ رہ گیا تھا مشرکین مکہ کا کہ بچ کے نکل جائیں اور کسی طرح آمنا سامنا نہ ہو. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. وہ تو جب بچے کو بھی پیدا کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کا دودھ اتار دیتا ہے، اس کے ذمے ہے. پیدا بچہ بعد میں ہوتا ہے، اس کا دودھ پہلے آ جاتا ہے. اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یہ بھی وہ مضمون ہے کہ جو متشابہات میں سے ہے، اور واللہ اعلم آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کوئی سائنسی تحقیق اس بات کو کے بارے میں کوئی بات کوئی سامنے آئے. اب اگر اے نبی تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی اتنی مخالفت کر دی، اتنی استہزاء اور مذاق اڑا لیا، اب لے آؤ اپنا، بہت ہو گیا سنتے سنتے، اب اپنی آفت ہم پر ٹوٹی پڑے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں.
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فأولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں اور وہی ہیں جس کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا تم تو محض خبردار کرنے والے ہو آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے کیا یہ کہتے ہیں پیغمبر نے کتاب خود گھڑ لی ہے کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں تم لے آؤ اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو یہ پھر وہ اس کتاب کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شاید گڑھ لی گئی تو اس میں وہ بنی اسرائیل میں پہلے تو یہ کہا گیا کہ اچھا تم اس طرح کی کتاب لے آؤ پھر کہا جا رہا ہے کہ اچھا تو 10 صورتیں ہی لے آؤ پھر سورہ یونس میں اور پھر سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ ایک ہی صورت لے آؤ لیکن تم یہ کر سکتے نہیں اگر یہ گھڑی ہوئی ہے تو گھڑ لو تو ایک سورت کی 3 آیتیں جو ہیں سورہ کوثر تو گویا انسان بے بس ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے انسانی کلام ایک بالکل مختلف قسم کا ہوتا ہے ساری دنیا میں انسانی کلام بکھرا ہوا ہے فرانسیسیوں کا بھی ہے جرمن کا بھی ہے جاپانیوں کا بھی ہے امریکیوں کا بھی ہے اردو بولنے والے عربی بولنے والے سندھی سب کا اپنے اپنا لٹریچر موجود ہے لیکن یہ قرآن بالکل ایک مختلف چیز ہے بالکل اس کا طرز اس کا پیٹرن اس کا سارا انداز اس کا سارا اطوار کسی انسان نے اس اسٹائل کی کتاب کبھی لکھی نہیں ہے جرمنی میں لکھ دیتا جاپان میں لکھ دیتا فرانس میں لکھ دیتا آسٹریلیا میں لکھ دیتا ہندوستان میں پاکستان میں افریقہ میں سب جگہ لٹریچر موجود ہے لیکن یہ کتاب اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے انسانوں کی نہیں ہے اللہ کی ہے یہ کلام اللہ ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا تمہارا معبود اور تم تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں تو ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں یہ بھی بڑی سخت آیت ہے جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ یہ صرف کافروں اور مشرکوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، اہل ایمان کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ بھی اگر دنیا، اور وہ جو حدیث ہے ہلا دینے والی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک شہید اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، وہ کہے گا کہ اللہ تیرے لیے تو میں نے تن من دھن سب کی باری لگا دی، اور میں نے تو تیرے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے جری کہیں، بہادر کہیں اور شہید کہیں، تو نے دنیا میں یہ مقام تجھے مل گیا، لوگوں نے تجھے کہہ دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر ایک اور شخص پیش کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے قرآن سیکھا، تیرے لیے قرآن پڑھا، تیرے لیے قرآن دوسروں کو سکھایا، اور قرآن میں نے اتنا پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا عالم ہے، بڑا قاری قرآن ہے، بڑا مفسر ہے، بڑی زبردست اس کی قرآن پر نظر ہے، بہت بڑا عالم قرآن ہے، دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا، آخرت میں اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک اور شخص پیش کیا جائے گا، یہ کون ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات، ہر وقت تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، بڑا انداتا ہے، بہت ہی دینے والا ہے، اور دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، آخرت میں اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کن کا تذکرہ ہے؟ کافروں کا نہیں ہے، قاری قرآن ہے، سخی ہے، شہید ہے، لیکن یہ نیت، یہ جو شرک آ جاتا ہے، ریا، یہ ایسی چیز ہے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، یہ ایسی چھپ دبے قدموں یہ مرض آ کر انسان میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ سیاہ پہاڑ پر سیاہ چیونٹی چل رہی ہو، اس طریقے سے یہ آ کر، یہ مرض آ کر اچھے بھلے بندے مومن کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور سارے کیے کرائے کو اکارت کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں رکھی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا تھا. سنو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر, ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں, اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہ جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں اور نبوت کا جو جھوٹا جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے, تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہوا اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس سے کوئی سبق نہیں لیتے؟
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون.
اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو, بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی, تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم نہ ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپیک دیں؟ اور اے برادران قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، یعنی وہاں بھی مسئلہ یہی تھا، وہاں کے بڑے سردار کہتے تھے یہ جو کمی اور یہ جو چھوٹے لوگ اور یہ جو گرے پڑے لوگ اور غریب لوگ، یہ جو تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھلا ہم آ جا کے بیٹھیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے رہا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچائے گا؟ ان کمزوروں کی پشت پر تو اللہ تعالی ہے، دھکے میں انہیں دوں تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو، اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی تمہیں بھٹکا دینے کا جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے نبی کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گڑھ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گڑھا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔
وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال تآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنانا شروع کرو دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. اس نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی. یعنی عجیب و غریب کیفیت تھی. حضرت نوح علیہ السلام خشکی پر ایک بڑی سی کشتی بنا رہے تھے اور وہ سردار مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھ رہے ہو ان حضرت کو، یہ اب صحرا میں کشتی دوڑائیں گے، خشکی پہ یہ کشتی چلے گی، ان کی تو عقل ماری گئی ہے، سٹھیا گئے ہیں یہ، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ دیوانے ہیں. اور وہ ان کا جواب یہ تھا کہ ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کس قدر انسانی نگاہ جو ہے وہ ٹھوکر کھاتی، کس قدر ظاہر کی بنیاد پہ آدمی فیصلے کرتا ہے اور پردے کے پیچھے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، سمجھتا ہے بس یہ جو سین نظر آ رہا ہے یہی سب کچھ ہے، یہی فائنل سین ہے، اسی کی بنیاد پہ رائے بنا لیتا ہے، لیکن فائنل سین نہیں ہوتا وہ، پھر کیا ہوا؟ ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو، ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے. کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی، کس قدر پانی تھا، کچھ دیر پہلے لوگ دیکھتے تھے خشکی ہے، ریت ہے، اور پھر آغاز اس تنور سے ہوا، ایک خاص تنور، اور اس کے بعد تو پھر ایسا تھا کہ زمین پانی ابل رہی تھی اور آسمان سے پانی برس رہا تھا، جیسے ہزاروں چشمے ہیں جو پھوٹ پڑے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن میں ایک اور جگہ موجود ہے. اور دیکھتے دیکھتے پانی کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اس میں کشتی چل رہی تھی، کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی، اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے. اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم، نوح نے کہا کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. حکم ہوا کہ زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. نوح نے اپنے رب کو پکارا, کہا کہ اے رب, میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے, تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. جواب میں ارشاد ہوا کہ اے نوح, وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے, لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. نوح نے فوراً عرض کیا کہ اے میرے رب, میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں دیا, اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. حکم ہوا, اے نوح, اتر جا ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں, اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اے نبی, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں, اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم, پس صبر کرو, انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے. یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ, جو شاید سب سے زیادہ تفصیل سے اس سورہ میں موجود ہے. وہ جو سورہ نوح ہے اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہاں سورہ ہود میں ہے, اور کوئی رشتہ داری کسی کے کام نہیں آتی. بیٹے سے محبت آخر وقت تک پکارتی رہی, یہ محبت تھی جو پکار رہی, اور بیٹا سمجھتا تھا کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا, لیکن اس روز تو کوئی پہاڑ ایسا نہیں تھا جو بچانے والا ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح, یہ تمہیں گویا کیا ہو گیا ہے, اور بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا. یعنی اگر نبی کی اولاد بھی بگڑ جائے اور نبی کی اولاد بھی اس کے ساتھ نہ ہو تو اس وجہ سے اس کی نجات نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا, تو باقی کسی کی کیا حیثیت ہے, باقی کسی کا کیا مقام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ ابو لہب وغیرہ کون تھے؟ رشتہ دار تھے, لیکن تبت یدا ابی لہب وتب, ہاتھ ٹوٹ گئے ابی لہب کے. تو یہ تو کوئی لوگ رشتہ داری بعض اوقات آنکھ لگائے رہتے ہیں, اور رشتہ دار بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اس رشتے سے ہیں, اس سے ہیں, ہم سید ہیں اور کیا ہیں, کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے. انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے.
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود
اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا کہ اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں اے برادران قوم اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا استغفار کرنے کا نتیجہ معافی مانگنے کا نتیجہ وہ ایسے استغفار میں یہ شامل ہے کہ پوری قوم بحیثیت مجموعی اپنا جائزہ لے اجتماعی استغفار کرے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کرے اور جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو دور کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا یہ ہے استغفار کہ استغفار کا مطلب ہے کہ پورا جائزہ بحیثیت قوم اور اگر بات سمجھانے کے لیے میں کہوں کہ بالکل ایسا ہے جیسے ہمارا ایک ملک کا ایک حصہ ٹوٹ گیا مشرق پاکستان کیوں الگ ہو گیا کس نے الگ کیا وجوہات کیا رہی ہیں کیا محرکات تھے کیا بنیادیں تھیں کہ جس کی وجہ سے ملک وجود میں آیا اور کن بنیادوں کی وجہ سے وہ حصہ ٹوٹ گیا یہ ہے وہ استغفار یہ ہے وہ جائزہ اور یہ زندہ قومیں جو ہیں یہ جائزہ لیتی ہیں اسی کا نام احتساب بھی ہے اور اسی کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے اگر کوئی قوم یہ کرے گی تو پھر اس پر برکتیں نازل ہوتی ہیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی طرف پلٹو وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو انہوں نے جواب دیا ہے ہود تو ہمارے پاس کوئی فری شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے ہود نے کہا کہ میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں تم سب مل کے میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے پھر جب ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا یہ ہیں عاد اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے آخر کار دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت پر بھی قیامت کے روز بھی، سنو آد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے آد ہود کی قوم کے لوگ۔
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔
اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، یعنی تمہارا تو بڑے ٹیلنٹڈ تھے، تم بہت باصلاحیت تھے، تم تو ہمارے کوئی بیوروکریسی کا حصہ بنتے، یہ تم نے کیا مولویانہ کام شروع کر دیا ہے، یہ کیا رجعت پسندانہ باتیں شروع کر دی ہیں، گویا یہ ان کا انداز۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا
قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے کہا تم پر سلام ہو ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا انہوں نے کہا خوف اس لیے کہ وہ پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ فرشتے ہیں انسانی شکل میں آئے ہیں اور انسانی شکل میں فرشتے اس وقت آتے ہیں جب کوئی عذاب نازل ہوتا ہے انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یعنی تمہاری قوم کی طرف نہیں بلکہ لوط کی قوم کی طرف ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی وہ یہ سن کر ہنستی پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی وہ بولی ہائے میری کمبختی کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے یہ تو بڑی عجیب بات ہے فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں تم پر تو تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، اور یہ حضرت سارہ کی عمر جو ہے یہ تقریباً 90 سال تھی۔ تو اس لیے جب یہ خوشخبری انہیں دی گئی تو وہ پریشان ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر محبت سے کیا ہے کہ اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اس کو کچھ مہلت دے دی جائے، اور کچھ وقت دے دیا جائے، اور کچھ اور دیکھ لیا جائے۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ لحلیم ابواہم منیم، ہر حال میں اس سے رجوع کرتا تھا، اور اس کے اندر پورا سوز گویا شامل ہوتا تھا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم اس سے بعد آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا، اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے، ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں پہنچے تھے، قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا، بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ یعنی پوری کی پوری قوم اس قدر بگڑی ہوئی تھی کہ کوئی آدمی ڈھونڈے سے بھلا نہیں تھا۔ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے، ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ اور پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسا دیے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اس عذاب کی لپیٹ میں آئی، کہ وہ گویا اس سارے ماحول میں بجائے ان کی سپورٹ کرنے کی، اس پورے ماحول کو سپورٹ کر بگاڑ کے ماحول کو سپورٹ کرتی تھی۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو فرشتے مہمانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کی قوم کو جو اطلاع ہوئی وہ بھی ان کی بیوی ہی نے دی۔ تو بہرحال یہاں پر بھی نبی کی بیوی ہونا کام نہ آیا، عام لوگ اور بالکل جو غیر وہ تو بچ نکلے، لیکن اگر کوئی خونی رشتہ ہو یا بالکل ازواج میں سے بھی کوئی ہو، وہ بھی اگر نبی کے ساتھ نہیں ہے تو وہ بھی پھر عذاب کی لپیٹ میں آنا, اس کو عذاب کی لپیٹ میں آنا ہے. اور عذاب بھی پھر کیسا آیا کہ بالکل جیسے آتش فشاں پھٹ پڑا, تو ایک طرف پکا ہوا لاوا اور اس میں سے گرم گرم پتھر برس رہے تھے, اور دوسری طرف سے جیسے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, اور ہر پتھر گویا یہ اپنا نشانہ لیے ہوئے تھا کہ کس کس پر جا کر لگنا ہے, جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا, اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے.
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا, ان سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا, اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں, اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں, مگر مجھے ڈر ہے کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو, اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے؟ یعنی یہ تانا، یعنی ان کی قوم نے انہیں دیا کہ یہ جو تمہاری دینداری ہے یہ ہم سے ہمارا کام چھوڑاتی ہے، اور تم ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہو اور ہمیں گھاٹا کروانا چاہتے ہو۔ تو ایک طرف یہ، اور دوسرا اس میں یہ پہلو بھی ہے جو آج تک موجود ہے کہ دین اور دنیا کی تفریق، کہ نماز پڑھو، اپنا کام رکھو، یہ کہاں ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، بازار میں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، ان چکر میں تم کہاں پڑھو، مسجد میں رہو، اللہ اللہ کرو، بس نمازیں پڑھ لی جائیں کافی ہیں۔ تو اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے، یعنی اپنے مسجد میں رہو، نماز پڑھو، بس ٹھیک ہے، یہ کہاں سے بیچ میں آ گیا ہے، یہ تو گویا سیاست کر رہے ہو تم۔ تو اس لیے یہ جو تانے ہیں یہ بھی لگتا ہے ہمیشہ سے، اور یہ جو دین اور دنیا کی تفریق کہ نماز اللہ کے لیے اور کاروبار ظاہر اپنے لیے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ شعیب نے کہا، بھائیو، تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا، اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے اچھا رزق بھی عطا کیا، اور اس کے بعد تمہاری گمراہیاں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، دیکھو اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ یہاں جو ودود کا لفظ استعمال کیا ہے اس میں شفقت ٹپکی پڑ رہی ہے کہ تمہارا رب تو اس طرح محبت کرتا ہے تم سے، تمہاری طرف تم پلٹو تو وہ تمہاری طرف پلٹ کر آ جائے گا، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، معافی مانگ کر تو دیکھو، اس کے در کو کھٹکا کر کے تو دیکھو، اس سے طلب کر کے تو دیکھو، وہ تو خوش ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھٹکے ہوئے اور گناہگار بندے کے پلٹنے سے، رب کی طرف پلٹنے سے خوشی کتنی ہوتی ہے، ایک مثال کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ آپ نے سمجھایا بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہو، اونٹ اس کے ساتھ ہو، سارا کھانا پینا، ساز و سامان، سب کچھ اسی اونٹ پر ہو، اور وہ صحرا میں سفر کر رہا ہو، اور چلتے چلتے راستے میں کچھ دیر آرام کے لیے وہ شخص ٹھہر جائے، لیٹ جائے، آنکھیں بند کر لے، تھوڑی دیر میں جب وہ آنکھ کھولے تو دیکھے اس کا اونٹ غائب ہو گیا ہے۔ اونٹ غائب ہو گیا، اونٹ پر تو اس کا کھانا تھا، اس کا پینا تھا، اس کی زندگی اس اونٹ سے وابستہ تھی، اب تو اس صحرا ریگستان میں ریت ہی ریت ہے جس کو نہ کھایا جا سکتا ہے نہ پیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ادھر ادھر بھاگے گا، ادھر دوڑے گا، اونٹ کو تلاش کرے گا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے گا، لیکن اونٹ اس کو دکھائی نہیں دیتا، تاکہ وہ تھک کے چور ہو جائے گا اور پھر سے گر جائے گا، اور پھر سے آنکھیں اس کی بند ہو جائے گی، اور لیٹا ہوا ہوگا، اچانک وہ آنکھ کھول کے دیکھے آنکھ کھلی اس کی تو اس نے دیکھا کہ اونٹ موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر وہ شخص خوش ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہے گا اور کہنا یہ چاہے گا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے, کیسا پیارا رب ہے اور کس قدر پالنہار ہے. لیکن وہ گویا اس خوشی میں دیوانہ ہو جائے گا, پاگل ہو جائے گا اور اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہوگی. کہنا تو یہ چاہے گا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے, لیکن زبان سے اس کی کیا نکلے گا کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. بالکل وہ الٹ جائے گا. یہ اس کی خوشی کا عالم ہوگا. لیکن اس خوشی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی اس سے بھی زیادہ خوش ہوگا؟ اس سے زیادہ بھی خوشی کسی کو ہو سکتی ہے کہ جس کو اس کی زندگی واپس مل گئی, ریگستان میں اس کو اونٹ گویا زندگی واپس مل گئی. اور پھر فرمایا کہ ہاں اس سے زیادہ خوش تمہارا رب ہوتا ہے. جب کوئی بھٹکا ہوا بندہ, خطا کار بندہ, گناہگار بندہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے, تمہارا رب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اسی لیے تو اس نے کہا ہے ان اللہ یحب التوابین, توبہ کرنے والوں سے وہ محبت کرتا ہے. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ, بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے. عشرہ مغفرت میں ہم داخل ہو گئے ہیں. تو اس پہلو سے واستغفروا ربکم, اس عشرہ مغفرت, اس کو ہماری مغفرت کا سبب بننا چاہیے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم بھی اپنے رب سے رجوع کریں, استغفار چاہیں, گناہوں کی معافی چاہیں, گناہوں کا اس کے سامنے اظہار کریں. تو دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو, اس کی طرف پلٹ آؤ, بے شک میرا رب, ان ربی رحیم ودود, بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے.
يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود.
انہوں نے جواب دیا ہے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے, تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے, تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. شعیب نے کہا بھائیوں کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دیا. جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. اے میری قوم کے لوگوں, تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں, جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے, گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص
اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیاں اور کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا کیسی بدتر جائے ورود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑے گی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی کیسا برا صلا ہے یہ جو کسی کو ملے یعنی قیامت کے روز وہ لیڈر جو اپنے پیروں کو گمراہ کرتے رہے جو انہیں مختلف سبز باغ دکھا کر بالکل انہیں گمراہی کی طرف لے جاتے رہے اللہ کے راستے سے موڑتے رہے اور اللہ کے راستے سے ہٹاتے رہے قیامت کے روز تو وہ آگے آگے ہوں گے اگر وہ بگڑی ہوئی قوم ان کے ساتھ چلتی رہی گویا لوگوں کو لیڈروں کے پیچھے آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے کسی کو اپنا لیڈر بناتے ہوئے غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں گمراہی میں ڈال رہا ہو کہیں وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہو اور کہیں یہ وہ لیڈر تو نہیں ہے کہ جو قیامت میں جہنم میں جانے والوں میں سے ہمارے آگے آگے ہوگا تو اس پہلو سے یہ سب کو اچھی طرح دیکھ بھال کر طے کرنا چاہیے کہ وہ کس کی پیک کی لیڈری قبول کر رہے ہیں کس کی پیروی کر رہے ہیں کس کے پیچھے چل رہے ہیں آنکھیں کھول کر اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں شعور دیا ہے تو اس لیے انسان سوچ سمجھ کے چلے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر ہے جائے ورود یہ جس پر کوئی پہنچے. اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. اور ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں, بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے, اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں. الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے وہ, اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں. الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں, اسی طرف پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے. اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں سے کچھ کاٹ کسر ہو.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا, یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے. پس اے نبی, تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں, ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا. یعنی حالات ایسے سخت ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ پس اے نبی, تم اور تمہارے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں, ایمان لائے ہیں, ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے, اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے, اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے, اور کہیں سے تم کو مدد نہ ملے گی. لیکن نہیں, پھر اللہ تعالیٰ مدد بتا رہا ہے کہ کہاں سے مدد ملے گی, سہارا کہاں سے آئے گا. سختیاں بڑھ رہی ہیں, مشکلات بڑھ گئی ہیں, زندگی تنگ ہو گئی ہے, جینا دوبھر ہو گیا ہے, سازشیں ہو رہی ہیں, ایک ایک آدمی کو سخت مشکل ہے, اب کیا کیا جائے؟ تو ایک طرف تو یہ کہ جھکو مت ان کی طرف, ذرہ برابر ان کی پوری طرح ثابت قدم رہو. لیکن یہ جو سختی مشکلات ہے, اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اس سے پہلے تک نمازیں کم تھیں, اب نمازوں کو بڑھایا جا رہا ہے. پانچ نمازیں تو پھر اس موقع پر آئی ہیں جب بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا معراج کے موقع پر, لیکن اس سے پہلے ایک, پھر دو, تین, تو یہاں پھر اب نمازوں کو بڑھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر, در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ, جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں. تو یہ جو قصے سنائے گئے, کیوں سنائے گئے؟ یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. یہ خود ایک سہارا بنتا ہے, یہ خود ایک ایسا سبق بنتا ہے. قوموں کی داستان اور قوموں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے قصے برائے قصے نہیں سنائے ہیں, دائیان دین اس کے ذریعے سے تقویت حاصل کریں, ان کے دل اس سے مضبوط ہوں, ان کو یہ سہارا ملے کہ ایسا نہیں ہے, تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے, اور ان کے دل اس سے گویا جم جائیں, اور ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم گویا ملے, اور ایمان لانے والوں کو اس سے نصیحت ہو اور بیداری نصیب ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ اس طرح کے قصے, جو اس طرح کے واقعات ہیں, یہ انسان کو بیدار تو کر دیتے ہیں, انسان کو جھنجھوڑ تو دیتے ہیں, چونکا تو دیتے ہیں, اور ایمان تو تازہ کر دیتے ہیں اور آدمی کی بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو ویسے سمجھ میں نہیں آتی، واقعات کے ذریعے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے قصے سناتا ہے، پس اے نبی اس کی بندگی کر رہے، اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو سنا ہے اللہ، جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں جو کمی رہ گئی ہو اللہ تو معاف فرما دے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ آج پڑھا ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کو جانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان اور ان کی قربانیوں کو جانا ہے، اے اللہ ہمیں سے اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں اس کی طاقت دے، ہم میں حوصلہ نہیں ہے، ہمیں حوصلہ دے۔ اے اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمیں طاقت دے۔ یا اللہ ہمیں دین فطرت کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم پکارتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق، اس کی ہمیں ہمت، صلاحیت اور طاقت دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقت دے۔ یا اللہ یہ روزے جو رکھے جا رہے ہیں تیرے لیے، ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، جن کو بس تو جانتا ہے، تیرے لیے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، راتوں کو کھڑے ہیں، اے اللہ ان سب کو قبولیت کا درجہ دے، اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے دے۔ یا اللہ یہ روزے، یہ نمازیں، یہ کل آخرت میں ہمارے منہ پہ نہ مارے، ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ تو ان کو معاف کر، ان کو درگزر کر دے، اور ان کو کمی کوتاہیوں کے باوجود ان کے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، یا اللہ امت کو ذلت اور مسکنت سے نکال دے، یا اللہ امت کو عروج کے راستے پر چلا دے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام میں اپنا حصہ ادا کر سکیں، یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے امت کو عروج اور ترقی عطا کر، فتح اور غلبہ نصیب کر، اور اے اللہ اس سب کے نتیجے کے بعد جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں تو اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ تو ہمیں اپنی جنت سے، اپنی نعمتوں سے سرفراز کرنا، اور اے اللہ اصل چیز تیری رضا ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اے اللہ تو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی سے ہمیں سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ رحمت اللہ۔